بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب مطالعہ پاکستان برائے جماعت نویں دہویں سن ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب اسوفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 4 صفحہ نمبر 33 سے سنتے ہیں. کیونکہ برطانوی ہند یعنی جنوبی ایشیا کا وہ خطہ تھا جس پر انگریز براہ راست حکمرانی کر رہے تھے, کو تقسیم ہونا تھا. اس لیے بڑی فطری بات تھی کہ پاکستان بھارت سے ایک روز قبل آزاد ملک کی حیثیت سے معرض وجود میں آیا. انگریزوں کے برسر زیر اقتدار مقامی ریاستوں سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے جغرافیائی محل وقوع اور اپنے عوام کے مذہبی تشخص کی بنیاد پر پاکستان یا بھارت میں کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں. لیکن جموں اور کشمیر کے راجہ نے اس کی پیروی نہیں کی, اس لیے یہ آج تک ایک متنازع علاقہ ہے. نمبر 10, نظریاتی ریاست کے شہریوں کی ذمہ داری. قائد اعظم نے 15 جون 1948 کو قوم سے خطاب کیا اور انہیں صوبائیت اور نسل پرستی کے خطرات سے ان الفاظ میں آگاہ فرمایا, اب ہم بلوچی, پٹھان, سندھی, پنجابی اور بنگالی کے بجائے صرف پاکستانی ہیں. ہماری سوچ اور فعل و عمل ایک پاکستانی کے شایع نشان ہونا چاہیے اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. جد و جہد پاکستان کے پس منظر میں یہ فکر و فلسفہ کار فرما تھا کہ ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کی جائے جہاں مسلمان اسلام کے ابدی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. اس پس منظر میں پاکستان کا تصور ایک نظریاتی ریاست کا تھا, اور نظریاتی ریاست اپنے عوام سے منرجہ ذیل ذمہ داریوں کا تقاضا کرتی ہے. نمبر 1, وہ اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں. جو اس ملک کی بنیادی اساس ہیں, اس اصول کا تقاضا تھا کہ اسلامی شریعت کے مطابق قوانین و قواعد ضوابط مرتب کیے جائیں. نمبر 2, وہ ایک ایسا جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے جس کی بنیادیں اسلامی اصولوں پر رکھی گئی ہوں گی. مغربی طرز کا جمہوری نظام پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. سب کے لیے آزادی, احترام, عزت و تکریم اور مساوات کے جمہوری اصول ہی زندگی گزارنے کا واحد مناسب طریقہ ہے. نمبر 3, نظریاتی ریاست کے ہر شہر کو وفادار اور محب وطن ہونا چاہیے, اور آزمائش کے وقت ریاست و مملکت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کا ذاتی مفاد ریاست و مملکت کے مفاد سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4, ہر شہری کو رزق حلال کمانا چاہیے اور کبھی بھی کسی فراڈ یا دھوکے میں ملوث نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی دوسروں کو فریب دینا چاہیے. نمبر 5, ان کا رویہ ایک تعلیم یافتہ اور مہذب شخص کا ہونا چاہیے. اس کے لیے لازمی ہو کہ وہ خود تعلیم حاصل کریں, کیونکہ تعلیم ہی تمام کامیابیوں کی کلید ہے. نمبر 6, ان کو ریاستوں کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, ان کو کبھی تشدد پر نہیں اترنا چاہیے, اور قوانین و قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے. نمبر 7, ان کو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے جو قومی یکجہتی, وقار اور ترقی کو فروغ دیتی ہوں. ان کو سماج دشمن عناصر کی سرگرمیوں کے خلاف حکومت کی مدد کرنا چاہیے. نمبر 8, ان کو سخت محنت کش ہونا چاہیے اور معاشرے کی فلاح و بہبود میں حصہ لینا چاہیے. نمبر 9, ان کو ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنے فرائض پوری ذمہ داری اور توجہ سے ادا کرنا چاہیے. انہیں تمام ٹیکس باقاعدگی سے ادا کرنے چاہیے. نمبر 10, انہیں مسلم اخوت اور انسانی عظمت کے لیے کام کرنا چاہیے. نمبر 11, قائد اعظم کا بحیثیت پہلے گورنر جنرل کردار اور ان کے کارنامے. بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم کا کردار, ان کی ذاتی شخصیت, بے داغ کردار, پاکستان سے محبت, قربانی, وابستگی اور عہد کی بے غرض اور بے لوث صفات کی روشنی میں دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے. وہ ایک حقیقی معنوں میں سیاسی قائد اور رہنما تھے. ان کی اپنی ذات میں کئی صفات جمع ہو گئی تھیں. اولاً ہم قائد اعظم کے کردار پر گفتگو کرتے ہیں. نمبر 1, وہ ایک باصول شخص تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے قول یا وعدے کے مطابق عمل کیا۔ نمبر دو، وہ ایک ذہین سیاسی رہنما تھے اور اپنی ذات میں ہمہ جہت صفات جمع کر لی تھی، مثلا تدبر، حوصلہ، جرت، احساس ذمہ داری، وقار، عظمت، پاسداری، راست گوئی اور اپنے مقصد سے خلوص۔ نمبر تین، وہ ایک ایماندار، دیانتدار اور جرأت مند شخص تھے اور برصغیر کے مسلمانوں کی بہبود اور ان کے مفاد میں جو کچھ ہوتا تھا اس پر بات کرتے جھجکتے نہیں تھے۔ نمبر چار، وہ دل فریب اور انتہائی جاذب نظر شخصیت کے حامل تھے۔ ان کے انداز و اطوار انتہائی سلجھے ہوئے تھے، مجالس میں ان کی موجودگی دوسروں کے لیے کشش کا باعث ہوتی تھی۔ نمبر پانچ، انتہائی مضبوط کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، خاص طور پر مسلمانوں اور پاکستان کے مفاد پر۔ نمبر چھ، وہ ایک پرعزم، مستقل مزاج، قویل ارادہ اور ثابت قدم شخص تھے جو کبھی تھکتے نہیں تھے۔ نمبر سات، انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ ان کی وسعت نظر، جرأت، بے لوس خدمت اور وابستگی ہی تھی جس کی بدولت وہ دنیا کے نقشے پر ظاہر ہونے کے فوراً بعد پاکستان کے بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکے۔ نمبر آٹھ، وہ طلبہ کی نوجوان نسل کے بہت بڑے حامی اور معترف تھے اور انہیں اسلامی اور پاکستان کے مستقبل کا اسلحہ خانہ تصور کرتے تھے۔ قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل، قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کو ورثے میں بے شمار مسائل ملے۔ ان بڑے مسائل میں بھارت سے آئے ہوئے مہاجرین کی بحالی، پاکستان اور بھارت کے درمیان اثاثوں کی تقسیم، نہری پانی کا تنازع اور کشمیر کا مسئلہ شامل تھے۔ ان حالات میں بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم نے اپنا فرض منصبی ذیل کے مطابق ادا کیا۔ نمبر ایک، قومی یکجہتی۔ پاکستان کے ابتدائی مسائل کا تقاضا تھا کہ اس نئی مملکت کے عوام کے درمیان قومی یکجہتی اور بھرپور تعاون کا جذبہ پروان چڑھے۔ بھارت نے کبھی دل سے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا اور ہندو رہنماؤں کا خیال تھا کہ پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا اور برصغیر پھر متحد ہو جائے گا، لیکن قائد اعظم کی ذہانت اور لیاقت تھی کہ انہوں نے اپنے خلوص، محنت اور پاکستان سے محبت کی بدولت یہاں کے لوگوں میں قومی روح اور جذبہ اور حب الوطنی کا جذبہ بیدار کیا۔ قومی اتحاد و اتفاق نے فروغ پایا اور پاکستان ایک حقیقت بن گیا۔ نمبر دو، مہاجرین کی بحالی۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں 65 لاکھ مسلمان بے گھر کر دیے گئے اور انہیں پاکستان ہجرت کرنے اور پناہ لینے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان کی بحالی پہاڑ جیسا کام تھا۔ قائد اعظم نے ان مہاجرین کی بحالی پر فوری توجہ دی اور قائد اعظم ریلیف فنڈ قائم کر دیا گیا۔ انہوں نے لوگوں سے عطیات جمع کرانے کی اپیل کی۔ قائد اعظم ذاتی طور پر اکتوبر 1947 میں خود لاہور تشریف لائے تاکہ مشرقی پنجاب سے ترک وطن کرنے والے مہاجرین کے مسائل کا جائزہ لے سکیں اور ان کی خوراک اور رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ انہوں نے 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں ایک بڑے جلسے سے عام خطاب کیا کہ تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے وہ ان مہاجرین کی ہر ممکن مدد کریں جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا ہے اور جنہیں ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ نمبر تین، سرکاری افسران کے رویے میں تبدیلی۔ قائد اعظم نے سرکاری افسران کو مشورہ دیا کہ وہ خود کو عوام کا خادم ثابت کریں۔ 25 مارچ 1948 کو قائد اعظم نے سرکاری ملازمین سے خطاب کیا اور ان کو ہدایت کی کہ وہ سیاسی یا گروہی وابستگی سے بلند تر ہو کر عوام کے خادمین کی حیثیت سے اپنے فرائض ایمانداری اور دیانتداری سے سر انجام دیں۔ اس سے عوام کی نظروں میں ان کا مقام بلند ہوگا۔ قائد اعظم کی ہدایات نے ایک قومی روح اور جذبہ پھونک دیا۔ نمبر چار، صوبائی اور نسلی امتیاز کی نفی۔ قائد اعظم نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ خود کو پاکستانی کہلوانے پر فخر محسوس کریں اور ہر قسم کی نسلی امتیاز اور علاقائی تعصبات سے خود کو علیحدہ رکھیں۔ انہوں نے تمام صوبوں کا دورہ کیا اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ آزاد قبائلی علاقے کی وزیرستان ایجنسی سے مسلح افواج کو ہٹا لیا گیا۔ اس سے اس علاقے کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ وہ بھی پاکستان کا جزو اعلان فیک ہیں۔ مختلف آزاد ریاستوں کو پاکستان میں شامل کر لیا گیا۔ کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ قرار دیا گیا۔ نمبر 5، پاکستانی معیشت کے رہنما اصولوں کا تعین۔ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان، بینک دولت پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان کے لیے مغربی معاشی اور اقتصادی نظام غیر مناسب ہے اور اس سے ملک کے عوام میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ ہمیں ایک ایسا نظام تشکیل دینا ہے جس کی بنیاد اسلامی مساوات اور عدل پر مبنی ہو۔ اس طرح شاید ساری دنیا میں ہم ایک نیا سماجی نظام متعارف کرا سکیں۔ نمبر 6، خارجہ پالیسی۔ آزادی کے فوراً بعد قائد اعظم نے پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ ان کی رہنمائی میں بہت جلد بے شمار ممالک سے سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ تمام ممالک کے ساتھ اور خاص طور سے اپنے قریبی ہمسایوں اور اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات برقرار رکھے جائیں۔ اس سلسلے میں قائد کا کردار ایک انتہائی محب وطن شخص کا تھا۔ نمبر 7، طلبہ کو ہدایات۔ قائد اعظم اس نظریے کے حامی تھے کہ پاکستان کے نوجوان ہی پاکستان کے مستقبل کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہوں نے طلبہ کو ہدایت کی کہ وہ پوری توجہ اپنی تعلیم پر دیں۔ انہوں نے قیام پاکستان میں طلبہ کے کردار کو سراہا، لیکن یہ ہدایت کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خود کو سیاست سے الگ کر لیں۔ نمبر 8، پاسداری و وابستگی۔ 1947 میں پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے وقت قائد اعظم سخت بیمار تھے اور بہت زیادہ تھک چکے تھے، لیکن نوزائیدہ ملک کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شب و روز محنت کرتے رہے۔ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک انہوں نے اپنی کوششیں پاکستان کے استحکام اور سالمیت کے لیے مرکوز کر دی، اس لیے انہیں بابائے قوم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، آمین۔ مشق: الف، منرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔ نمبر 1، فرائضی تحریک کے کیا مقاصد تھے؟ نمبر 2، بھارت 14 اگست 1947 کو کیوں آزاد نہیں ہوا تھا؟ نمبر 3، تحریک احیاء میں شاہ ولی اللہ کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ نمبر 4، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے معاشرتی برائیوں کو مٹانے کے لیے سید احمد شہید کی جدوجہد بیان کیجیے۔ نمبر 5، علی گڑھ تحریک کے کارنامے بیان کیجیے۔ نمبر 6، دو قومی نظریہ کیا ہے؟ نمبر 7، جدوجہد پاکستان میں مسلم لیگ کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ نمبر 8، جدوجہد پاکستان میں صوبوں نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ نمبر 9، ایک نظریاتی ریاست کے شہریوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ نمبر 10، قائد اعظم کے کردار کی وہ نمایاں صفات واضح کیجیے جو انہیں دوسروں کے لیے نمونہ بناتی ہیں۔ نمبر 11، بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم کا کردار بیان کیجیے۔ بے، مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ مناسب الفاظ سے خالی جگہیں پر کیجیے۔ نمبر 1، مسلم لیگ ڈیش میں قائم ہوئی۔ نمبر 2، علی گڑھ تحریک کے تحت 1862 میں سائنٹیفک سوسائٹی ڈیش میں قائم ہوئی۔ نمبر 3، بلوچستان میں مسلم لیگ ڈیش نے قائم کی۔ نمبر 4، شاہ ولی اللہ کا سال ڈیش میں انتقال ہوا۔ نمبر 5، ڈیش میں سندھ علیحدہ صوبہ بن گیا۔ نمبر 6، پاکستان رمضان کی ڈیش تاریخ کو وجود میں آیا۔ تیسرا باب، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقاء۔ نمبر 1، آئین کی ضرورت۔ قوانین و قواعد و ضوابط کے ایسے مجموعے کو آئین یا دستور کہا جاتا ہے جو کسی ملک یا ریاست کا نظام یا کاروبار حکومت چلانے کے لیے مرتب کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد اول یہ ہوتا ہے کہ اس ملک یا ریاست کے عوام آزاد، منظم، پرامن اور خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اگر تاریخ انسانی پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی دور کا انسان چھوٹے کنبے کی صورت میں رہتا تھا۔ ہر کنبہ یا خاندان کے اپنے قواعد و ضوابط اور طرز زندگی ہوتا تھا۔ بعد میں بہت سے کنبوں نے مل کر چھوٹا یا بڑا قبیلہ بنا لیا تاکہ اپنی بے شمار معاشی، اقتصادی، معاشرتی اور دفاعی ضروریات کو باہمی طور پر پورا کیا جائے۔ اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ اور آبادی میں اضافے کی وجہ سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ کسی خاص علاقے میں زیادہ بڑی اکائیوں میں خود کو منظم کریں۔ ایسے قلمرو یا علاقے کی اساس زبان، تہذیب، ثقافت اور رسم و رواج پر تھی۔ اس کے نتیجے میں مختلف ممالک اور ریاستیں وجود میں آئیں۔ کسی بھی ملک یا ریاست کا نظام یا کاروباری حکومت چلانے کے لیے کئی ادارے وجود میں آتے ہیں۔ ہر ادارے کے لیے قواعد و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ ان اداروں کو چلانے کے لیے کچھ افراد کا تقرر کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک نظام حکومت وجود میں آتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ادارے اور افراد مل کر حکومت بناتے ہیں۔ یہ حکومت پھر قواعد و ضوابط، قوانین کو یکجا کرتی ہے۔ ان قواعد و قوانین اور ضوابط کے مجموعے کو، جن کی روشنی میں کاروباری حکومت چلایا جاتا ہے اور جو حکومت کے مختلف شعبوں کے اختیارات اور ان کے باہمی تعلقات نیز شہریوں کے حقوق کا تعین کرتے ہیں، آئین یا دستور کہتے ہیں۔ اسی لیے کاروباری حکومت چلانے کے لیے ایک آئین یا دستور کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی شخص آئین میں دی گئی حدود کو پار نہ کر سکے۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے: نمبر ایک، چھوٹے کنبے قبائل میں بدل گئے۔ نمبر دو، قبائل ریاست یا مملکت میں ضم ہو گئے۔ نمبر تین، ریاست کو کاروباری حکومت چلانے کے لیے اداروں اور شعبوں کی ضرورت تھی۔ نمبر چار، شعبوں، اداروں اور افراد نے مل کر حکومت تشکیل دی۔ نمبر پانچ، کاروباری حکومت چلانے کے لیے قاعدے، قوانین اور ضابطے بنائے گئے۔ نمبر چھ، ان قاعدوں، قوانین اور ضوابط کے مجموعے کو آئین یا دستور کہا جاتا ہے۔ اس لیے حکومت کے معاملات کو چلانے کے لیے آئین اور دستور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا واضح مقصد یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ جو کوئی ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کی فوری اور اشد ضرورت یہ تھی کہ آئین بنایا جائے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب تک نیا آئین اور دستور نہیں بنتا، اس وقت تک حکومت ہند قانون 1935، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو چند ضروری اصلاحات کے ساتھ عبوری آئین کے طور پر قبول کر لیا جائے۔ نمبر دو، قرارداد مقاصد 1949۔ پاکستان کے آئین ارتقاء کی تاریخ میں قرارداد مقاصد ایک انتہائی اہم دستاویز اور آئین سازی میں بنیادی قدم ہے۔ اسے 12 مارچ 1949 کو منظور کیا گیا۔ اس قرارداد میں اسلام کو پاکستان کی اساس قرار دیا گیا۔ اس قرارداد مقاصد میں کہا گیا کہ تمام اختیارات اور اقتدار اللہ کا مالک اللہ ہے۔ جمہوریت، آزادی، مساوات اور معاشرتی انصاف کے وہ سنہرے اصول و تصورات جو اسلام نے پیش کیے ہیں، نافذ کیے جائیں گے تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ اسلامی تصورات کی نفاذ پر اس لیے اصرار کیا گیا کیونکہ جدوجہد پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ برصغیر کے مسلم عوام کو ایک ایسی ریاست مل جائے جہاں وہ اپنے دین و مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ اسلام کو حکومت اور ریاستی پالیسی کی بنیاد بنایا جائے۔ قرارداد مقاصد 1949 کے نمایاں خد و خال: نمبر ایک، اس قرارداد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اور مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے۔ اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس اقتدار کو اسلام کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کیا جائے گا، جو عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ نمبر دو، اسلام کے پیش کردہ جمہوریت، مساوات اور عدل اجتماعی کے اصول اور تصورات ملک میں نافذ کیے جائیں۔ نمبر تین، مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں قرآن اور سنت میں پیش کردہ اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔ نمبر چار، تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ ان کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے اور اپنی ثقافت کو فروغ دینے کی پوری آزادی ہوگی۔ نمبر پانچ، پاکستان ایک وفاقی ریاست ہوگا، آئین میں متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے تمام صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی۔ نمبر 6، عوام کے بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جائے گا۔ قرارداد مقاصد کی پہلی کی منظوری کے بعد پہلی دستور ساز اسمبلی نے آئین سازی کا کام شروع کر دیا۔ دستور ساز اسمبلی نے کئی کمیٹیاں تشکیل دی۔ اس موضوع پر تفصیلی مطالعہ اور گہرے غور و خوص کے بعد ان کمیٹیوں نے اپنی سفارشات رپورٹ کی صورت میں دستور ساز اسمبلی کو پیش کر دی، لیکن یہ سفارشات شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی، بلکہ گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو دستور ساز اسمبلی کو ہی توڑ دیا۔ اس دستور ساز اسمبلی کی 7 سال کی عمر تقریباً 1954 تا 1947 کے دوران ملک کے لیے آئین نہیں بنایا جا سکا۔ اس کی وجوہات میں سیاسی بحران، عدم استحکام اور سیاسی جماعتوں کی اقتدار کے لیے جنگ شامل ہیں۔ نمبر 3، 1956 کا آئین۔ جون 1955 میں دوسری دستور ساز اسمبلی منتخب ہوئی اور آئین سازی کا کام شروع ہوا، اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں ملک کا آئین تیار کیا گیا جو 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا۔ 1956 کے آئین کی یہ نمایاں خد و خال۔ نمبر 1، اس آئین کے ابتدائیہ میں یہ کہا گیا کہ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ نمبر 2، ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ نمبر 3، گورنر جنرل کی جگہ صدر نے لے لی۔ نمبر 4، حکومت کے وفاقی نظام کے تحت مرکز اور پاکستان کے دونوں صوبوں یعنی سابقہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان اختیارات کا تعین کیا گیا۔ نمبر 5، اس بات کی ضمانت دی گئی کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے تمام مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ نمبر 6، حکومت پاکستان دنیا کے تمام مسلم ممالک سے قریبی اور دوستانہ تعلقات قائم کرے گی۔ نمبر 7، سربراہ مملکت ایک مسلمان ہوگا۔ نمبر 8، کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو اسلامی اصولوں یعنی قرآن و سنت کے خلاف ہو، اور اگر ایسا کوئی قانون موجود ہوگا تو اس میں ترمیم کی جائے گی۔ نمبر 9، صدر پاکستان ایک کمیشن تشکیل دیں گے جو تمام موجودہ قوانین کا جائزہ لے گا اور ان میں ضروری ترمیم کی سفارش کرے گا۔ نمبر 10، غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کو مناسب تحفظ فراہم کیا گیا۔ 1956 کا آئین بدقسمتی سے صرف 2.5 سال تک نافذ رہا۔ سیاسی سازشوں، باہمی چپکلش اور ملک کی بدتر اقتصادی صورتحال نے فوج کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ ملک کا نظم و نسق سنبھال لے۔ 17 اکتوبر 1958 کو مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ افواج پاکستان کے سپہ سالار کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے حکومت پاکستان کے اختیارات سنبھال لیے۔ 1956 کا آئین منسوخ کر دیا گیا اور تمام وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ اس طرح پاکستان پھر تقریباً 3 سال 8 ماہ تک بے دستور ملک رہا۔ نمبر 4، 1962 کا آئین۔ جنرل محمد ایوب خان نے ایک نیا آئین تیار کروایا جسے 8 جون 1962 کو ملک میں نافذ کیا گیا۔ ملک سے مارشل لا اٹھا لیا گیا۔ اس آئین کو 1962 کا آئین کہا جاتا ہے۔ 1962 کے آئین کے نمایاں خد و خال۔ نمبر 1، قرارداد مقاصد 1949 کو آئین کے ابتدائیہ میں شامل کیا گیا۔ نمبر 2، عوامی نمائندے قرآن و سنت کی مقرر کردہ حدود کے اندر اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، 1962 کے آئین میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ نمبر 4، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا۔ عوام کو تمام مواقع اور سہولتیں مہیا کی جائیں گی تاکہ وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ نمبر 5، اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ قوانین میں غیر اسلامی دفعات کی نشاندہی کرے اور ان قوانین میں ایسی ترمیم کی سفارش کرے جو انہیں اسلامی اصولوں قرآن و سنت کے مطابق ڈھال دے۔ نمبر 6، تمام اختیارات ایک فرد یعنی صدر کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ نمبر 7، ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا گیا۔ نمبر 8، بنیادی جمہوریت کے نظام کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ نمبر 9، صدر قومی و صوبائی اسمبلی کے اراکین کے لیے انتخابات کا بالواسطہ نظام رائج کیا گیا۔ 1962 کا آئین تقریباً 7 سال تک نافذ رہا کہ اچانک 1968 کے آخر اور 1969 کے اوائل دسمبر میں صدر ایوب خان کی حکومت کے خلاف اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوام نے ایک زبردست تحریک چلائی۔ پورے ملک میں تشدد کی لہر پھیل گئی۔ شدید فسادات، ہنگاموں اور شورشوں کے باعث 25 مارچ 1969 کو صدر ایوب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اس وقت کے بری افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان نے 1962 کے آئین کو منسوخ کر دیا اور ملک میں دوبارہ مارشل لا نافذ کر دیا۔ نمبر 5، 1973 کا آئین۔ مارچ 1969 میں مارشل لا کی نفاذ کے وقت یہ وعدہ کیا گیا کہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب پاکستان کی نئی دستور ساز اسمبلی ایک نیا آئین تیار کرے گی۔ اس مقصد کے لیے مارچ 1970 میں لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا گیا، یعنی LFO۔ LFO میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے ارکین کی تعداد اور انتخابات کے انعقاد کے لیے ہدایات فراہم کی گئیں اور آئین کی تیاری کے لیے بنیادی اصول طے کیے گئے۔ دسمبر 1970 میں ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے تاکہ منتخب نمائندے ملک کے لیے آئین بنا سکیں۔ بدقسمتی سے انتخابات کے انعقاد کے فوراً بعد ملک میں زبردست سیاسی بحران اور ہلچل پیدا ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان متحدہ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے ایک علیحدہ آزاد ملک بن گیا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد مغربی پاکستان کے منتخب اراکین کو نیا آئین بنانے کے لیے کہا گیا۔ حکومت اور حزب خلاف کے نمائندوں پر مشتمل 25 اراکین اسمبلی کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کے سپرد یہ کام دیا گیا کہ وہ ملک کے لیے مستقل آئین کا مسودہ تیار کرے۔ کمیٹی کا تیار کردہ مسودہ اپریل 1973 میں منظور کر لیا گیا اور 14 اگست 1973 کو یہ آئین ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ 1973 کے آئین کے نمایاں خد و خال۔ نمبر 1، 1973 کے آئین کی بنیاد بھی قرارداد مقاصد پر رکھی گئی۔ نمبر 2، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اسلام کو ریاست کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ نمبر 3، مسلمان کی تاریخ کو آئین کا حصہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایسا شخص مسلمان ہے جو اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی ہونے پر کامل ایمان رکھتا ہو۔ نمبر 4، سربراہ مملکت یعنی صدر اور سربراہ حکومت یعنی وزیر اعظم مسلمان ہوں گے۔ نمبر 5، قرارداد مقاصد کو آئین میں ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ تمام کائنات کا مالک، حاکم اعلیٰ اور مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے۔ عوام کے پاس اختیار اور اقتدار اللہ کی امانت ہے، جس کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام رائج کیا گیا، وزیر اعظم کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے، صدر مملکت کے اختیارات کو بہت محدود کر دیا گیا۔ عملی طور پر صدر مملکت وزیر اعظم کی رضامندی کے بغیر اہم احکامات جاری نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، پاکستان میں پہلی مرتبہ 2 ایوانوں پر مشتمل پارلیمان قائم کی گئی۔ ایوان بالا کا نام سینٹ، ایوان زیری کا نام قومی اسمبلی رکھا گیا۔ نمبر 8، صوبائی حکومتوں کو صوبائی خود مختاری دی گئی۔ نمبر 9، عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے عدلیہ کی آزادی کے لیے ضروری تحفظات مہیا کیے گئے۔ نمبر 10، آئین کی روح سے ایک اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی تاکہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت کی رہنمائی کرے۔ یہ ایک مشاورتی ادارہ ہے جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ایسے اقدام کے لیے سفارشات پیش کرتا ہے جو مسلمانوں کو اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہوں۔ یہ کونسل موجودہ قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے اپنی رائے دے سکتی ہے۔ نمبر 11، مسلم ممالک سے قریبی تعلقات قائم کرتے ہوئے اسلامی اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کو پروان چڑھانا۔ کتاب کا پارٹ نمبر 4 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 5 میں سماعت فرمائیں۔